ناظرین السلام علیکم. الیکشن آر کے ساتھ فرحاد یدین آپ کی خدمت میں. آج الیکشن آر میں ہمارے مہمان ہیں سپاہ صحابہ پاکستان کے نائب سرپرست اعلی مولانا محمد اعظم طارق. انہیں پارٹی کی اصطلاح میں جرنیل کہا جاتا ہے. ان کی اعانت کریں گے علامہ سعید الرشید عباسی سپاہ صحابہ کی مجلس شورا کے رکن. سوالات کے لیے ہم نے دعوت دی ہے معروف صحافی رحیم اللہ یوسفزئی کو جن کا تعلق روزنامہ نیوز سے ہے اور پروفیسر سید رفعت حسین کو جو قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں بین الاقوامی تعلقات سے منسلک ہیں. سپاہ صحابہ پاکستان کو عام لوگ ملک کے مطلع سیاست پر نمودار ہونے والا سب سے نو عمر ستارہ سمجھتے ہیں. تاہم خود سپاہ صحابہ کے قائدین کا کہنا ہے کہ یہ ایک غیر سیاسی تنظیم ہے. جماعت نے سب سے پہلے ضمنی انتخابات کے ذریعے قومی اسمبلی تک رسائی حاصل کی اور پھر پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے لیے اپنے رکن کو کامیاب کرایا. سپاہ صحابہ پاکستان ناموں سے صحابہ اکرام کے تحفظ کی علمبردار ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ملک میں صحت مند جمہوری عمل کے فروغ کی بھی ضرورت کو محسوس کرتی ہے اور اس کی وکالت کرتی ہے. سپاہ کے رہنما آئین کی آٹھویں ترمیم کو جو قطع برقرار رکھنے کے حامی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس ترمیم کے ذریعے صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات میں معقول توازن پیدا کر دیا گیا ہے. مولانا محمد اعظم طارق قرآن و سنت کی بالادستی اور ملک میں شریعت کے لفاظ کے پرجوش حامی ہیں اور اس مقصد کے لیے انہوں نے دینی جماعتوں کی طرف سے ایک اسلامی لانگ مارچ کی تحریک بھی شروع کی تھی. اگلے انتخابات کے لیے سپاہ صحابہ متحدہ دینی محاذ کے امیدواروں کی حمایت کر رہی ہیں. اس کے علاوہ سپاہ صحابہ نے پاکستان اسلامک فرنٹ اور اسلامی جمہوری محاذ سے بھی انتخابی اتحاد قائم کیا ہے. مولانا محمد اعظم طارق کا کہنا ہے کہ پاکستان اسلامک فرنٹ سے ان کا اتحاد باضابطہ طور پر ہوا ہے جبکہ اسلامی جمہوری محاذ یا آئی ایم سے ان کا انتخابی اتحاد غیر رسمی ہے. اب میں دعوت دیتا ہوں سپاہ صحابہ پاکستان کے قائد یا جنرل مولانا محمد اعظم طارق کو کہ وہ ناظرین کے سامنے اپنی پارٹی کا پروگرام اور منشور پیش کریں. مولانا محمد اعظم طارق.
نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. وطن عزیز کے عظیم فرزندو, قابل قدر اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں, السلام علیکم. آج ہم الیکشن کے حوالے سے پوری قوم ایک ایسے موڑ پر آج کھڑے ہیں کہ جس وقت ہم نے نہایت دور رس اثرات مرتب کرنے والے فیصلے اور اپنی ملک و ملت کو صحیح قیادت کے ہاتھوں میں دینے کے اقدامات اور اپنے ملک کی بقا, سالمیت, ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو خواب ہم نے اپنے ذہنوں میں سجا رکھے ہیں اسے عملی تعبیر دینے کے لیے ایسے لیڈروں کا انتخاب عمل میں لانا ہے جو ہمارے جذبات اور احساسات کو ساتھ لے کر اس ملک کو جس مقصد کے لیے یہ حاصل کیا گیا ہے ان مقاصد تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں. میں اس موقع پر ضرور سمجھتا ہوں موجودہ نگران حکومت نے یہ جو سلسلہ شروع کر کے ہر جماعت کو عوام کے سامنے اپنا منشور, پروگرام اور نصب العین دینے کا موقع دیا ہے, یہ ایک انتہائی مستحسن اور خوش آئندہ قدم ہے جس کی بنیاد پر ہر جماعت اب بغیر کسی معاوضہ کے اپنا پروگرام عوام کے سامنے پیش کرے گی. پھر یہ مرضی آپ حضرات کی ہے کہ آپ جسے چاہیں اس کے منشور, اس کے عزائم اور اس کے ارادوں کو صحیح سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ تعاون کریں اور اسے اس ملک میں اپنے پروگرام کو چلانے کا موقع دیں. محترم ناظرین, میں سب سے پہلے یہ بات آج آپ کے سامنے لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ہم نے کس مقصد کے لیے حاصل کیا، آخر وہ کون سی وجہ تھی کہ جس کی بنیاد پر ہماری تاریخ اسلام میں یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہمارے سامنے آیا کہ مسلمانوں نے ایک مملکت کے حصول کے لیے 200,000 کے لگ بھگ انسانوں کی قربانی دی، ہزاروں عزتیں پامال ہوئیں، ہزاروں بچے نیزوں کی انیوں پر اچھلے، آگ اور خون کا دریا عبور کر کے ہم نے بر صغیر میں پاکستان کے نام سے ایک خطہ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ میں سمجھتا ہوں یہ حقیقت آج کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا اور یہ تاریخ کا ایک حصہ بن گئی ہے کہ ہم نے یہ ملک کسی اور مقصد کے لیے حاصل نہیں کیا۔ مقاصد بے شمار ہو سکتے ہیں لیکن سب سے بڑا ایم اور مقصد اس ملک کے اصول کا صرف اور صرف یہی تھا، اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہمارے پاس جو نعرہ تھا وہ ایک ہی تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی قربانی دینے کے بعد آج نصف صدی کے قریب طویل عرصہ گزرنے کے باوجود جن عظیم مقاصد کے لیے ہماری بزرگوں نے، ہمارے آباء اجداد نے قربانیاں دی تھیں، آج ان کے وہ خواب شرمندہ تعبیر کیوں نہیں ہو پا رہے؟ آج تک یہ ملک، اس کی در و دیوار اسلام کے نام کو کیوں ترستی ہیں؟ آج تک ہماری عدالتوں میں اسلامائزیشن کے مطابق انصاف ہمیں مہیا کیوں نہیں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ میں بغیر کسی خوف و تردد کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے بڑے ہی نیک ارادے اور جذبے کے ساتھ اس ملک کے حصول کے لیے قربانیاں دیں، لیکن بدقسمتی سے اقتدار ایسے ہاتھوں میں چلا گیا، اس ملک کی باغ ڈور ایسے ہاتھوں میں جاتی رہی، اور ایسے لوگ ہمیں وقتاً فوقتاً جمہوریت کے عنوان سے دھوکے میں ڈالتے رہے کہ جنہوں نے اس ملک کو شارۂ اسلام پر گامزن کرنے کی بجائے اس ملک کو تباہی اور بربادی، فحاشی اور ریانی، اس ملک کو لا قانونیت، بد امنی، اور یہاں تک کے بعد ایسے بھی اس ملک میں آئے جنہوں نے اس ملک کو دو لخت کرنے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کیا، اور پھر انہوں نے اس ملک کو یہاں تک کہ اس نقطہ تک لے گئے کہ آج ہم دنیا میں کوئی عزت کا مقام اور عزت کی نظر سے دیکھے جانے کے قابل نہیں رہے، اور آج ہمارا ملک قرضوں کے بوجھ میں دبا جا رہا ہے۔ آج ہمارے ملک میں اسلام کی بنیادوں کو جس انداز میں مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں منہدم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، میں آج صرف یہی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ موقع ہے کہ جس موقع پر ہم ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے تھوڑا سا بھی سوچ اور سمجھ سے کام لیا تو پھر ہم یقیناً آج ووٹ کی پرچی ہمارے ہاتھ میں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے ملک میں ایک ایسا انقلاب برپا کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو منتخب کر کے اس ملک کی باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں دیں کہ جو لوگ اسلام کے عنوان پر اپنے آپ کو آپ کے سامنے لائیں، اور پھر وہ سابقہ دور کی طرح صرف اسلام کا نام استعمال کر کے اقتدار حاصل کرنے کے خواہش مند ہی نہ ہوں، اور پھر اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کر اسلام ہی کے قدموں پر کلہاڑے چلانے کی ناپاک سازش کرنے والے نہ ہوں، بلکہ وہ عملی طور پر سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنی ذات اور اپنے گھر بار کو اسلام کی عملی تصویر میں ڈالا ہوا پیش کریں، اور وہ یہ بات ثابت کریں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں آج بھی وہ اس پر عمل پیرا ہیں اور کل بھی وہ اس پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ محترم سامعین، عزیز ہم وطنوں، یہ بات کس قدر دکھ اور کس قدر ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے کہ آج ہمارے ملک میں ہر طرف ایک اندھیر نگری کا سما ہے، لا قانونیت عروج پر ہے، اور ہمارے ملک میں عوام کے نمائندہ منتخب ہونے والے لوگ اس ملک کے خزانے سے اس طرح کھیلتے رہے جیسے کہ یہ خزانہ ان کے شاید آبا و اجداد کی جاگیر میں انہیں وراثت میں ملا ہے، اور ملک کو کس انداز میں کھوکھلا کر دیا گیا ہے، ملک کی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی ہے، اور ملک میں اس وقت مہنگائی عروج آسمانوں سے بات کر رہی ہے، کوئی آدمی بھی ایک صحیح طور پر زندگی گزارنے کے لیے اپنی ماہانہ تنخواہ کے اوپر گزارا کرنے کے قابل نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی ماہانہ تنخواہ سے گزرے بسر نہیں کر سکتا، تو وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ آخر میں کون سے وہ دروازے تلاش کروں، کون سا وہ انداز اختیار کروں کہ جس کے ذریعے سے جائز اور ناجائز کی تمیز چھوڑے بغیر میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں یا اس معاشرے میں کوئی میں باعزت مقام حاصل کر سکوں۔ اور یہی وجہ ہے پھر آپ دیکھتے ہیں پڑھے لکھے اداروں سے ایسے ایسے نوجوان اٹھتے ہیں جنہیں آپ ڈکیٹیوں میں چوریوں میں ملوث جان دیکھتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس نے آگے ہمارے ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف جو ہے وہ قدم اٹھانے پہ مجبور کیا۔ ناظرین کرام، میرے عزیز ساتھیوں، یہ بڑا ہی قیمتی لمحہ ہے۔ آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنے ملک کو کن ہاتھوں میں دیں۔ اس وقت آپ کے سامنے ایسی پارٹیاں آ چکی ہیں جو سابقہ دور میں اقتدار میں آئیں، آپ نے انہیں بھی دیکھنا ہے کہ جب انہیں اقتدار آپ ہی کے ووٹوں سے ملا، کیا انہوں نے اپنے وعدوں کو پورا کیا، کیا انہوں نے اپنے کہے پر عمل کیا، کیا اقتدار میں اور ایوان نے اقتدار میں بیٹھنے کے بعد ان کا آپ کے ساتھ وہی میل ملن اور آپ کے ساتھ وہی تعلق رہا جس کا وہ وعدہ کر کے اور جس کے وہ دعوے اور نعرے لگا کر آپ سے کامیاب ہوتے وقت جدا ہوئے تھے۔ اگر ایسا نہیں اور یقیناً ایسا نہیں، تو پھر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ مسلمان ایک سوراخ سے دوسری مرتبہ نہیں دسا جاتا، کہ کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے سابقہ ادوار میں اپوزیشن میں رہ کر یا اسی طرح اپنے اسمبلی سے باہر رہتے ہوئے بھی کس اپنے بات کو ہر وقت پورا کرنے کے لیے بڑی اپنی کو جوکھوں میں ڈالا، مشکلات کے دریا عبور کے لیے ہر طرح کی قربانیاں، ہر طرح کے مصائب و آلام برداشت کیے، لیکن اپنے موقف پہ جمے رہے اور انہوں نے اپنے پروگرام میں ذرا برابر لچک نہیں آنے دی۔ یقیناً جب آپ اس بات کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنے گرد و پیش بہت سے ایسے سالے لوگ نظر آئیں گے، بہت سے ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، ایسی جماعتیں آپ کو نظر آئیں گی کہ جنہوں نے جو کہا اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے کوشاں رہیں، چاہے عوام کی طرف سے انہیں پذیرائی ملی یا نہیں ملی، چاہے حکومت کی طرف سے ان کی طرف کوئی تعاون کا ہاتھ بڑھایا گیا یا نہیں بڑھایا گیا۔ سپاہی صحابہ اگرچہ ایک غیر سیاسی خالصتاً مذہبی میدان میں کام کرنے والی جماعت ہے جس کا مقصد ناموس اصحاب رسول کا تحفظ اور نوجوانوں کے دلوں میں خود اصحاب رسول کا جذبہ پیدا کر کے انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر گامزن کرنا اور انہیں شارع اسلام پر چلانا ہے۔ تاہم بڑی تیزی سے سپاہی صحابہ نے اپنے موقف میں کامیابی حاصل کی اور آج سپاہی صحابہ یہ پاکستان میں اتنی حیثیت اختیار کر چکی ہے کہ وہ سیاسی میدان میں بھی ایک اہم کردار ادا کرنے کے قابل ہے۔ اور سپاہی صحابہ نے شورا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپاہی صحابہ سیاست کے میدان میں اپنے آپ کو ڈالے بغیر سیاست میں ایک اہم کردار اس طرح انداز ادا کرے گی کہ وہ دینی جماعتوں کو یکجا کرنے کی کامیاب کوشش کرے گی اور پھر دینی جماعتوں کو کامیاب کرا کر الیکشن میں توان اقتدار میں پہنچانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کر دے گی۔ چنانچہ ہم نے اس سلسلے میں بڑی کوشش کی کہ ملک کی تمام دینی جماعتیں جو کہ سابقہ دور میں جن لوگوں کے ساتھ مل کر اقتدار تک پہنچی تھیں اور پھر ایوان اقتدار میں جا کر جب انہوں نے قریب سے دیکھا کہ جو لوگ اسلام کے لمبردار تھے انہوں نے ہی اسلام کے قدموں کے تیشے چلائے، جن لوگوں نے اسلام کے وعدے کیے تھے انہوں نے اسلام کا مذاق اڑایا اور اسمبلیوں میں سود کے پر مبنی بجٹ پیش کیے گئے، جبکہ شرعی عدالتوں نے سود کو حرام قرار دیتے ہوئے اس کو ملک سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا، تو اس کے فیصلوں کو اس وقت کی حکومتوں نے اعلی عدالتوں میں چیلنج کیا کہ نہیں، ہمیں سود کو باقی رکھنا ہے۔ اور میں نے خود بھی ضمنی الیکشن میں کامیاب ہو کر اس وقت کے ذمہ دار حکمرانوں سے بات چیت کی انہی دنوں میں جب وہ مجھے دعوت دے رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، تو میں نے سب سے پہلے کہا کہ آپ سود کی لعنت کو کیوں ختم نہیں کرتے، جبکہ سود تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کریم واضح طور پر اعلان کرتا ہے، اے ایمان والو تم سود کو چھوڑ دو، اور اگر تم سود کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور جب میں نے یہ باتیں کی تو مجھے آج بھی یاد ہے اس وقت کے حکمرانوں نے کہا کہ ہم سود کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں, سود کے بغیر ہمارا نظام نہیں چل سکتا. تو میں نے کہا کہ آپ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر برسر اقتدار آئے اور آج سود کا تحفظ کر کے آپ پوری قوم کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں. اور وہ قوم کبھی بھی, خاص طور پر مسلمان قوم, جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے وہ کامیابی کی منزلوں تک کبھی نہیں پہنچ سکتی. ہمیشہ ناکامی اور نامرادی اس کی قسمت اور اس کا مقدر بن سکتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ہم نے بڑی ہی تیزی کے ساتھ دینی جماعتوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی جو کوشش کی, الحمدللہ اس میں ہمیں کافی حد تک کامیابی حاصل ہوئی. ہم نے متحدہ دینی محاذ کے پلیٹ فارم پر پانچ بڑی دینی جماعتوں کو یکجا کیا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کی کہ اگر فی الوقت باقی دینی جماعتیں مختلف اتحاد بنا کر اپنے اپنے دائروں میں بند ہو کر بیٹھ گئی ہیں تو کم از کم الیکشن کے موقع پر دینی جماعتوں کے نمائندوں کی آپس میں اس انداز میں ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے کہ کوئی نمائندہ دینی جماعت کا کسی دوسری دینی جماعت کے نمائندے سے نہ ٹکرائے. چنانچہ اس سلسلے میں باضابطہ ہم نے اسلامک فرنٹ کے ساتھ کی قیادت کے ساتھ مذاکرات کیے, اور پنجاب اور پورے ملک کی سطح پر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں ہماری ایڈجسٹمنٹ ہوئی, اور جس کی وجہ سے ہم ان کے نمائندوں کا آج تعاون کر رہے ہیں اور وہ ہمارے نمائندوں کا تعاون کر رہے ہیں. اسی طرح ملک کے 80% سیٹوں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تین جماعتیں آپ کے سامنے ہیں, جس میں دو دوسری ملک کی بڑی جماعتیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا نمائندہ تمام کی تمام دینی قوتوں اور دینی جو ہے وہ جماعتوں کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے آج آپ کے سامنے ہیں. تو میں یہی عرض کر سکتا ہوں, اس وقت کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سابقہ دور میں جماعتوں کو آزما دیکھا ہے اور ان کا کردار, ان کا عمل آپ کے سامنے رہا ہے. اس وقت ضرورت ہے آپ کو کہ آپ ایسے لوگوں کو آگے بڑھائیں, ایسے لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کریں جو لوگ اس ملک کو اسی مقصد کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو سکیں جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا. اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھی جائے کہ اگر ہم بھی کسی کوئی آدمی ہمارے پاس آ کر یہ کہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ مکانات میں سے کوئی ایک کمرہ مجھے دے دیجئے, میں اس کمرے میں قرآن کی تعلیم دوں گا, بچوں کو دین کی تعلیم سے آشنا کروں گا, ہم اسلام اور دین کے نام پر گھر کا کوئی حصہ کسی آدمی کو دے دیتے ہیں, لیکن وہ آدمی گھر کا اس حصہ لینے کے بعد اس کمرے میں بجائے قرآن پاک کی تعلیم دینے کے, بجائے دین اسلام کے مطابق نسل نو کی تربیت کرنے کے, اسے ایسے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگ جاتا ہے جس کا اسلام سے تو کیا تعلق, بلکہ وہ سوائے شیطنت کے اور کچھ نہیں ہوتے. تو کیا ہم کس وقت تک صبر کریں گے اور کب تک اس آدمی کو اجازت دیے رکھیں گے کہ وہ آدمی اس طرح ہمارے ساتھ وعدہ کی خلافی مخالفت کرتے ہوئے ہمارے اس گھر کے حصے کو استعمال کرتا رہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, برے صغیر کا مسلمان ایک عرصہ تک غلامی کے دور کاٹ رہا تھا, وہ ظلم و جبر کی چکی میں پس رہا تھا, اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا, اور اس نے آزادی کی بڑی کوشش کی مگر وہ آزاد نہ ہو سکا. لیکن پھر اس نے اللہ سے ایک عہد کیا, اے اللہ تو اپنی اس زمین میں ہمیں ایک حصہ دے دے, ہم قرآن کے لیے, ہم دین اسلام کے لیے, ہم کلمے کے نظام کے لیے اس ملک میں کوشش کریں گے اور اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا کر پوری دنیا میں غلبہ اسلام کے لیے قدم اٹھائیں گے. اللہ نے ہمیں کلمے کے صدقے یہ ملک عطا کیا اور آج نصف صدی گزر چکی ہے, آج یہ اس ملک کی در و دیوار اس نظام کو ترس رہی ہیں. اور میں یہ بات کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ اگر 30 سال کے بعد ہمارا آدھا ملک ہم سے جدا ہو گیا ہے تو یہ یقیناً اللہ کی طرف سے ایک وارننگ تھی کہ دیکھو تم اپنے وعدے کو فراموش کر رہے ہو. اور آج بھی اگر ہم نے اللہ کی طرف سے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پایا تو پورا کرنے کے لیے کوئی کوشش نہ کی تو پھر آپ دیکھیے اس یہ ملک کئی حصوں میں, خدا نخواستہ کئی ٹکڑوں میں, اس کو بکھیرنے کے لیے, اس کو تقسیم کرنے کے لیے جو ناپاک کوششیں ہو رہی ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ان کوششوں کو کامیابی حاصل ہو جائے, خدا نخواستہ یہ باقی ماندہ ملک بھی ہمارے پاس نہ رہے. تو متحدہ دینی محاذ اپنا منشور اور اپنا پروگرام یہی رکھتا ہے, کہ ہم اس ملک کو اسلام کا ایک قلعہ بنانا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کی عدالتوں سے انگریز کے کالے قانون کو نکال کر قرآن و سنت کا نفاذ عمل میں لانا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا کر پوری دنیا میں اسلام کے پیغام کو عام کریں اور دنیا پر اسلام کے غلبے کا جھنڈا لہرائیں۔
بہت خوب مولانا، شاید اب ہم سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں۔ میں پہلا سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ پاکستان میں اس وقت جمہوریت کی جو شکل رائج ہے، کیا آپ اس سے متفق ہیں یا آپ اس میں اور انتخابی عمل میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں؟
جہاں تک پاکستان کی موجودہ جمہوری طریقہ کار کا تعلق ہے، میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں، اور میں نے بارہا اس کا اظہار اسمبلی میں اور جلسوں میں، کانفرنسوں میں، پریس کانفرنسوں میں کیا کہ یہ جمہوریت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت کیا ہے، جمہوریت میں سر گنے جاتے ہیں، جمہوریت میں لوگوں کی تعداد شمار کی جاتی ہے، لوگ تولے نہیں جاتے۔ یہاں ایک عام آدمی جو کہ اس کے عقل اور اس کی فہم اور بصیرت اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک بچے کے برابر بھی قرار دے سکیں، اس کے ووٹ کی اور اس کے مقابلے میں ایک تعلیم یافتہ انسان، ایک متقی پرہیزگار انسان، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک فلاسفر انسان، ایک بہت بڑا سیاستدان انسان، دونوں کے ووٹ کی قدر برابر ہے۔ یعنی اگر چار بدماش ایک طرف ہوں اور تین متقی پرہیزگار ایک طرف ہوں تو کہا جائے گا کہ یہ ان کی بات مانی جائے گی، آپ چونکہ تعداد میں کم ہیں لہٰذا آپ کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یعنی اگر جاہلوں کی تعداد ایک طرف زیادہ ہے اور دوسری طرف پڑھے لکھے لوگوں کی، علم کی روشنی سے آشنا لوگوں کی تعداد تھوڑی ہے، اور وہ تھوڑی بھی اتنی زیادہ تھوڑی نہیں، ایک ووٹ کی کمی ہو گئی ہے، تو یہ جہال کی جماعت جو ہے یہ کامیاب ہو گئی ہے، اور آپ بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے انتظار کریں پانچ سال تک آپ ان کا فیصلہ مانیں گے۔ اور دوسری جو اس میں سب سے بڑی قباحت ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر علاقوں کو اپنے اپنے حلقوں میں اس انداز میں وڈیروں نے تقسیم کر لیا ہے، اور اس کی حلقہ بندیاں اس انداز میں کرائی گئی ہیں کہ اس میں صرف مخصوص قسم کے لوگ وہی رہتے ہیں جو بیچارے ان کے رعایا ہیں، ان کے مزارے ہیں، یا ان کے ہاری ہیں، یا ان کے ملازم ہیں، اور وہ مجبور ہیں ان کا تعاون کرنے پر۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں۔ اور جو تیسری قواعد ہے سب سے بڑی، وہ میرے نزدیک یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک لاکھ ووٹ کاسٹ ہوا ہے اور پانچ امیدوار کھڑے ہوئے ہیں، ہر امیدوار نے اس میں 18,000 ووٹ لے لیا، ایک امیدوار نے اس میں سے 20,000 ووٹ لے لیا، تو اب 20,000 ووٹ والا منتخب نمائندہ ہو گیا، اور باقی جو 80,000 ووٹ اس کے خلاف استعمال ہوا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میں اسے اقلیت کا نمائندہ کہہ سکتا ہوں، میں اسے اکثریت کا نمائندہ نہیں کہہ سکتا، اور اکثر مقامات پر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تین تین نمائندے تو اس الیکشن میں ہر جگہ پر لازمن ہوں گے، بلکہ اسے زیادہ ہوں گے، تو ووٹ لے کر کامیاب ہونے والا وہ اکثریت کا نمائندہ کیسے کہلا سکتا ہے؟ اور جو بڑے ہی شاطر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے وہ کسی کو 5,00,000 روپیہ، 10,00,000 روپیہ دے کر کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ یہ ایک ذہن کے ووٹوں کو ڈیوائڈ کر دے اور یہ درمیان سے بڑی آسانی کے ساتھ نکل جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ تھوڑی سی اگر تاریخ پڑھ کے دیکھیں گے تو ہمارے ملک پر برسر اقتدار آنے والی اس جمہوری انداز سے جو جماعتیں ہیں، کسی نے 33% ووٹ لیے، کسی نے 34% ووٹ لیے، کسی نے 36% ووٹ لیے، کسی نے 50% ووٹ نہیں لیے، اور اتنے ووٹ لے کر وہ اقتدار تک نہیں پہنچے۔
تو مختصر یہ کہ آپ کو اس نظام میں تبدیلی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟
جی
رحیم اللہ یوسفزئی صاحب،
مولانا میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ پاکستان میں کسی بھی دینی جماعت کو اور کسی بھی سیاسی جماعت کو اس بات پہ اختلاف نہیں ہے کہ ناموس رسالت اور ناموس صحابہ ہو، پھر کیا ضرورت پیش آئی آپ کو کہ آپ سے پاہ صوبہ پاکستان بنائیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہماری جو تنظیم ہے سپاہ صحابہ یہ غیر سیاسی ہے، لیکن اس کا ایک سیاسی کردار بھی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔
پہلی بات آپ نے جو ارشاد فرمائی، میں عرض کرتا ہوں کہ ناموس رسالت، ناموس صحابہ یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا ایک حصہ ہے۔ ناموس رسالت تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں ہے، وہ تو ایک معصوم شخصیت ہیں جن کے وساطت سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا اور وہ اسلام کا منبع اور مرکز ہیں۔ صحابہ کرام وہ مقدس شخصیات ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ آپ کی صحبت سے جو فیض یاب ہوئے اور پھر انہیں کی بدولت آگے اسلام کا یہ سلسلہ پھیلا. انہوں نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا, آپ سے قرآن پاک کی جو ہے وہ دولت حاصل کی اور پھر امت کو آگے عطا کی. تو جہاں تک تو ناموسی رسالت کی بات ہے, کوئی آدمی بھی اگر وسطاقی رسالت کا ارتکاب کرتا ہے کلمہ پڑھتے ہوئے تو وہ ارتداد کے زمرہ میں آتا ہے اور ارتداد کی سزا قتل ہے. جہاں تک صحابہ کرام کی بات ہے, آپ نے سوال بھی یہی فرمایا کہ ضرورت کیوں پیش آئی. بدقسمتی سے اس وقت ہمارے ملک میں ایک منظم سازش کے تحت اتنی کثرت کے ساتھ لٹریچر شائع کیا جا رہا ہے جس کی تعداد اس وقت سینکڑوں تک پہنچ چکی ہے. اور ہم نے گزشتہ زمانے میں, ہمیں یاد ہے 28 جولائی 1991 کو وہ کتابیں اس وقت کے وزیر اعظم کے پاس لاہور گورنر ہاؤس میں پیش کی, 100 سے زائد کتابیں تھیں ہمارے پاس کہ جن میں صحابہ کرام کو بدنام کرنے کی, صحابہ کرام کو سے امت کا اعتماد اٹھانے کی, بلکہ یہاں تک کہ صحابہ کرام پر کفر کے فتوے لگا کر صحابہ کرام کے ایمان کو مشکوک کرنے کی کوشش کی گئی. جب اتنی بڑی سازش ہو اور ہو بھی اسلام کے نام پر, تو گویا اسلام کے نام پر ایک آدمی ایک لٹریچر پڑھتا ہے, ایک بہت بڑے لیڈر کا ہے یا ایک بڑی مملکت کی طرف سے پیش کیا گیا ہے یا کسی بہت بڑے جو ہے وہ مفکر کی طرف سے وہ لٹریچر سامنے لایا گیا, تو وہ آدمی جب پڑھے گا اسلام کے نام پر کہ معاذ اللہ صحابہ کرام جو تھے ان کو وہ تو صاحب ایمان نہیں تھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے اسلام کو مسخ کر دیا, شکل بگاڑ دی اور انہوں نے اس قرآن میں تبدیلی کر دی اور انہوں نے پورے کے پورے نظام کو تباہ و برباد کر دیا, تو جس آدمی کے ذہن میں صحابہ کرام کے بارے میں یہ نقشہ گاڑ جائے گا تو وہ آدمی کم از کم آگے چل کر شاید پورے کے پورے اسلام کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگ جائے گا اور وہ آہستہ آہستہ اسلام سے دور ہٹتا چلا جائے گا. ہم سمجھتے ہیں صحابہ کرام کی ناموس کا تحفظ حقیقت میں اسلام کا تحفظ ہے. جتنا جتنا صحابہ کرام کی ذات پر ہمارا اعتماد ہوگا اور ان سے جتنی والہانہ عقیدت اور محبت ہوگی, اتنا ہی ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق اور گہرا اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا. چونکہ یہ جو بہت بڑی سازش تھی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے, اتنی بڑی سازش ہے کہ اسلام کے نام پر پوری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے, تو ہم نے ضرورت محسوس کی کہ ہم اس کا راستہ روکیں اور ہم لوگوں کو بتلائیں کہ اسلام کے نام پر جو صحابہ کرام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ یہ اینٹی اسلام ہے اور یہ اسلام کو بدنام کرنے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے.
جی مولانا, میرے سوال کا تعلق بھی آپ کی جماعت کے, آپ کی تنظیم کے غیر سیاسی کردار سے ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سیاست کو دین سے جدا نہیں کیا جا سکتا. علامہ اقبال نے بھی کہا کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو ایک طرف تو آپ مذہبی اور دینی تنظیم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ آپ کا غیر سیاسی کردار ہے, تو کیا اس میں یہ کوئی تضاد نہیں لگ رہا تھا ہمیں؟
اس میں میں عرض کرتا ہوں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی سیاست اور مذہب ہم اسے جدا جدا نہیں سمجھتے, لیکن اسلام کے مختلف شعبے ہیں. لیکن دینی ادارے یہ ایک الگ شعبہ ہے, اسی طرح تبلیغ الگ شعبہ ہے, اسی طرح تصنیف الگ شعبہ ہے, جہاد الگ شعبہ ہے, اصلاح مسلم الگ شعبہ ہے. تو اسی طرح ہم نے جہاں تک یہ کام جو میں نے جس کی تفصیلات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس لادینیت کے پرچار کو اسلام کے نام پر کفر کے پرچار کو مسلمانوں کے عقیدے اور نظریے کے تحفظ کے لیے جو کام ہم نے شروع کیا ہے, ہم اس میں اس طرح شروع کیا کہ بھی دیکھیں ہم کسی سیاسی جماعت میں نہیں ہیں, ہم ایک دعوت دے رہے ہیں کہ یہ اسلام کے نام پر کفر کا پرچار نہیں ہونا چاہیے. دوسرا پھر اس کا راستہ بند ہونا چاہیے. کس طرح بند ہونا چاہیے؟ کہ اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے اور اس کے لیے سزا ہونی چاہیے. یہ ہمارا پورا کا پورا جو کردار ہے, یہ کسی جگہ بھی سیاست کو ٹچ نہیں کرتا کہ جی ہم فلاں جماعت والے کو تو یہ دعوت دیں گے, فلاں والے کو نہیں دیں گے, فلاں والے کو نہیں دیں گے. جہاں تک ہے سیاست کا کردار, اب جب الیکشن آئے گا تو ظاہر بات ہے جو اتنی بڑی ایک کثیر تعداد ہے اس جماعت کے ساتھی آپ نوجوانوں کی, کارکنوں کی, اس سے محبت رکھنے والوں کی, اب وہ الیکشن میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھے گی, یہ تو نہیں کہے گی کہ اب ہم تو چونکہ مذہبی میدان میں کام کرنے والے ہیں ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے. اس وقت ان سب کی نظریں جماعت کی قیادت پر ہوتی ہیں کہ آپ بتلائیں آپ کے نزدیک کون سی جماعت کون سا کینڈیڈیٹ ایسا ہے کہ جو ہمارے موقف کے زیادہ حامی ہے, ہمارے موقف کو آئین قانون کی شکل دینے کے لیے اسمبلی میں آواز بلند کرنے والا ہے تاکہ ہم اسے کامیاب بنانے کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کریں.
مولانا معاف کیجیے گا, مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ عملی سیاست کے حوالے سے کئی کشتیوں کی سوار ہے. آپ نے کہا کہ کچھ سیاسی تنظیموں کے ساتھ کچھ جماعتوں کے ساتھ آپ کا باضابطہ اتحاد ہے, کچھ کے ساتھ آپ نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی ہے, تو عملی سیاست کے حوالے سے تو آپ ایک سیاسی کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن جہاں تک آپ کا دعویٰ ہے آپ اس کردار کو تسلیم بھی نہیں کرتے ہیں, تو ذرا اس حوالے سے
میں نے اس کو تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جہاں تک سپاہ صحابہ کا پروگرام اور سپاہ صحابہ کا انداز طریقہ کار ہے اور ہمارا جو ایم ہے اس میں ہم تمام تر سیاسی بندنوں اور سیاسی اختلافات سے ہٹ کر ہماری ایک دعوت ہے, ہم اس کے مطابق کام کرتے ہیں, ہم اپنے مخالف کا رد کرتے ہیں, ہم کفر کے راستے روکتے ہیں, ہر اسٹیج ہمارے لیے ہمارا اسٹیج ہے. جہاں بات سیاست کی آتی ہے اب سیاست میں وہی لوگ جو ہمارے مخاطب ہوتے ہیں عقیدے اور نظریے کے تحفظ کے اعتبار سے, اب وہی کئی جماعتوں میں سامنے آ رہے ہیں الیکشن کے موقع پر, جب سامنے آ رہے ہیں تو اس وقت اب کس کو ہم نے ترجیح دینا ہے, تو ظاہر بات ہے بیک وقت ہم سب کو تو وہ نہیں دے سکتے, اس وقت ہم ترجیح اس کو دیتے ہیں جو ہمارے موقف کو قانون کی شکل دلوانے کے لیے زیادہ ہمیں سوٹ کرتا ہو. تو میں نے عرض کیا کہ ووٹ تو ہم دے رہے ہیں تو اب ہم اس وقت دیکھتے ہیں, اب جیسے میں نے عرض کیا یقین ہے کہ وہ سارے کے سارے ہمارے اس موقف کے حامی ہوں گے اور ہمارے اس موقف کے حق میں آواز اٹھائیں گے, اسی طرح باقی دینی جماعتوں کے جو ہیں وہ بھی ہمارے موقف کے ساتھ ہیں, اور اسی طرح کسی جگہ پر ان دینی جماعتوں کا کوئی بھی آدمی نہیں کھڑا ہوا, صرف دو آدمی کھڑے ہوئے ہیں جی, ان دونوں کا کسی دینی جماعت سے تعلق نہیں بلکہ معروف سیاسی جماعتوں سے تعلق ہے. پھر ہم وہاں بھی یہ کرتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے ہماری جماعت کی حمایت حاصل کرنا ہے تو آپ ہمیں یقین دلائیں کہ آپ اسمبلی میں ہمارے موقف کے لیے آواز بلند کریں گے یا جو آواز بلند ہوگی آپ اس کا تعاون کریں گے تاکہ ہمارا موقف آئین قانونی طور پر جو ہے وہ اسمبلی میں تسلیم کیا جائے اور اسے ایک قانون کی شکل دے کر اس کو اسمبلی میں کام کرائے.
مولانا یہ فرمائیے کہ پچھلے 10-12 برسوں میں ملک میں پرتشدد فرقواریت میں اضافہ ہوا ہے, اس کی روک تھام کے لیے آپ کی پارٹی کے پاس کیا پروگرام یا کیا تجاویز؟
صحیح, جہاں تک پچھلے 9 سال سے, کیونکہ ہماری جماعت کو بنے ہوئے آج پورے 9 سال ہو رہے ہیں اور کچھ دن اوپر ہیں, 9 سال سے تشدد کی بات ہے, یہ واقعی ایک باعث سے تشویش بات ہے, اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجوہات سب سے بڑی یہ ہیں کہ جب ہم نے ان چہروں سے نقاب اٹھانا شروع کیا اور ہم نے ان راستوں کو بند کرنا شروع کیا جو چہرے اسلام کے نام سے آگے بڑھ رہے تھے اور اپنے اسلام کے نام پر کفر کا پرچار کر رہے تھے, ہم نے جب ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے پیش کی تو وہ تل ملا اٹھے اور انہیں بڑی فکر لائق ہوئی کہ یہ تو ہمارا سارا کا سارا پول لوگوں کے سامنے کھل رہا ہے, تو انہوں نے پھر تشدد کے راستے سے اس ہمارے دلال کے راستے سے ہمارا راستہ روکنے کی بجائے یا اپنی صفائی دینے کی بجائے تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہوئے انہوں نے ان لیڈروں کو ان اس قیادت کو جس کی سربراہی میں یہ کام شروع ہوا تھا مولانا حق نواز شہید, انہیں گولی کا نشانہ بنایا, حالانکہ وہی جنگ ہے, مولانا حق نواز شہید 17 سال سے اس جنگ میں تھے, کبھی کوئی لڑائی کبھی کوئی جھگڑا کچھ نہیں ہوا جبکہ وہ اپنا موقف ٹھوس انداز میں بیان کرتے ہیں, لیکن ان کو شہید کر دیا گیا. پھر یکے بعد دیگرے ایک ایسا سلسلہ رامتنائی شروع ہوا کہ آج تک اس وقت تک ہمارے 2 درجن علماء کرام, خود میں جس جگہ پر بیٹھا ہوں جس منصب پر, اس منصب پر 3-4 علماء کرام اور 100 کے لگ بھگ کارکن شہید ہو گئے. تو یہ ابتدا اس انداز میں ہوئی کہ جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ یا تو دلائل کے ذریعے اس کا جواب دیا جاتا یا کہا جاتا کہ ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھنے میں جو ہے وہ ہوئی. اب ہم اس کا حل یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ قانون میں اس بات کی وضاحت کر دی جائے کہ جو شخص اصحاب رسول ازواج مطہرات اہل بیت عزام میں سے کسی ایک کی توہین کرتا ہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے, ایسے کتاب لکھنے والے کے لیے قانون میں کوئی ایسی سخت سزا تجویز کی جانی چاہیے کہ عین اس کی سزا ملنے کے بعد کسی دوسرے کو ایسی جرت نہ ہو, اور پھر اس کے لیے ایسی سختیاں ہونی چاہیے اور اس کے لیے ایسے ٹھوس اقدامات ہونے چاہیے کہ کسی آدمی کو ایسا لٹریچر نہ شائع کرنے کی ضرورت ہو اور نہ اسے لوگوں کے سامنے زبان کے ذریعے بیان کرنے کا. چنانچہ میں نے قومی اسمبلی میں کامیاب ہونے کے بعد 4 مئی کو میں نے قومی اسمبلی کا الف اٹھایا 1992 میں. میں نے قومی اسمبلی میں ایک ناموس صحابہ و اہل بیت بل پیش کیا جس میں مطالبہ یہ تھا کہ جو شخص اصحاب رسول کی ایمان اور اسلام کو تو مانتا ہے لیکن اس کے باوجود ان کو گالیاں دیتا ہے جیسے ہم عام ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, تو ایسے آدمی کی سزا شریعت میں کوڑے بھی ہیں. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اس کو کم از کم 10 سال کی سزا دی جائے, اور جو شخص صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین پر حضرت ابوبکر صدیق, فاروق اعظم, حضرت علی, حضرت عثمان جیسی عظیم شخصیات پر الزامات لگاتا ہے اور پھر یہاں تک کہ وہ انہیں ظالم, غاصب اور ایسے معاذ اللہ القابات دینے لگ جاتا ہے, اس کے لیے عمر قید سزا ہونی چاہیے. اور جو شخص صحابہ کرام کے نام لے کر ان پر کفر کے فتوے لگاتا ہے یا بالاجماع صحابہ کرام کو کافر کہتا ہے اور یا خلفائے راشدین کا نام لے کر انہیں معاذ اللہ مرتد قرار دیتا ہے, تو ایسا شخص قرآن کی واضح آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور احادیث کا انکاری ہے, اور اگر وہ پہلے کلمہ گو تھا تو اب نے اس نے قرآن کا انکار کرنے کے بعد ارتداد کا راستہ اپنایا, ایسے شخص کی سزا موت ہونی چاہیے. چنانچہ یہ بل میں نے اسمبلی میں پیش کیا اور یہ پچھلی اسمبلی میں ایک ایسا کارنامہ تھا کہ اس بل پر اسمبلی میں جتنی جماعتیں موجود تھیں سوائے ایک دو جماعتوں کے ہر جماعت کے نمائندوں کی, پیپل پارٹی کے, آئی جی آئی کے, مسلم لیگ کے, جمعیت اہل حدیث کے, جماعت اسلامی کے, جے یو پی کے, جے یو آئی کے, سب نمائندوں کے دستخط اس کی تائید میں تھے. 45 ارکان اسمبلی کے 52 دستخطوں سے یہ بل اسمبلی میں پیش ہوا. چنانچہ اس بل کا ہر پرائیویٹ ڈے پر موقع آتا رہا لیکن اس بل پر جو ہے وہ بحث سے ہچکچاتے رہے اور اس کو ٹال مٹول کا نشانہ بنایا جاتا رہا. بالآخر دوبارہ اسمبلی ٹوٹنے سے 15 روز پہلے پرائیویٹ ڈے پر پھر یہ بل زیر بحث آیا. تو اب موقع تھا کہ آیا اس بل کو ایڈمٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے. اس بل کی مخالفت بھی بہت سارے ممبروں نے کی, انہوں نے یہ کہا جی اس بل سے تو اور حالات خراب ہوں گے, پھر خبریت پھیلے گی, ہمیں لوگ کہیں گے یہ تو بنیاد پرست ہیں, ہمیں تانے دیں گے کہ دیکھو یار یہ کتنے متشدد لوگ ہیں, لہٰذا اس بل کو پاس نہیں ہونا چاہیے. پھر میں نے اسمبلی میں دلائل دیا کہ نہیں جناب, اگر کسی برائی کے خاتمے کے لیے کوئی سزا تجویز کی جائے تو اس سے تو برائی ختم ہوتی ہے. اگر آپ سزا کو کہیں گے اس سے برائی اور پھیلتی ہے تو پھر چوروں, ڈاکوں, لٹیروں کی سزائیں ختم کر دیں. سزا دینے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ برائی ختم ہو, تو لہٰذا اس کی سزا ہونی چاہیے. چنانچہ میری اس تقریر کے بعد پھر اسپیکر صاحب نے اس کو پیش کیا اسمبلی کے سامنے کہ آیا اس بل کو ایڈمٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. چنانچہ پورے ہاؤس میں سوائے ایک رکن اسمبلی کے جو غیر مسلم اقلیت تعلق رکھتے تھے, سارے ہاؤس نے اس بل کے ساتھ جو ہے تعاون کرتے ہوئے یس میں ووٹ دیا. چنانچہ یہ بل اسمبلی میں ایڈمٹ ہو کر اسٹیئرنگ کمیٹی کے پاس چلا گیا. اگر اسمبلی برخاست نہ ہوتی تو یہ 1 مہینے کے اندر یہ بل دوبارہ آتا اور اسمبلی سے متفقہ طور پر پاس ہو جاتا.
اس میں صرف ایک سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, تھوڑا سا میں مختصراً آپ سے چاہوں گا کہ آپ نے پچھلے سال فوج سے بھی غالباً یہ اپیل کی تھی کہ فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے مداخلت کرے. آپ نے کہا فوج میں ضرورت مندانہ فیصلے کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور وہ اپنے فیصلوں کو نافذ بھی کر سکتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ دینی جماعتیں, قانون سازی اپنی جگہ اس کی ضرورت مسلم, لیکن یہ دینی جماعتوں کا بھی تو اس میں سب کہتے ہیں کہ ساتھ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے, تو ان کا رول عوام کو میں یہ شعور بیدار کرنے میں کیوں وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے.
اس میں سب سے بڑی وجہ جو باقی دینی جماعتیں اس انداز میں یہ تو کہتی ہیں کہ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کے لیے عملی طور پر کوئی اقدامات ان کی طرف سے نہیں ہوئے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام صحابہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے, بس ٹھیک ہے وہ کر رہی ہے اور ہم ان کے ہاں میں ہاں ملائے جا رہے ہیں, یا وہ ہم جو یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ کچھ دینی جماعتیں ابھی تک ہمارے موقف سے آگاہ نہیں ہو پا رہی ہیں. وہ سمجھتی ہیں شاید ہم سطحی چیزوں کو لے کر, عام معمولی باتوں کو لے کر جو ہے وہ اس کو بات کا بتنگڑ بنا کر اس کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم جو مطالبہ کرتے ہیں اور یہ مطالبہ شاید جو ہے وہ حقیقت پسندانہ نہیں ہے. لیکن جب ہم نے انہیں دینی جماعتوں کے نمائندوں کے سامنے یا انہیں کے لیڈروں کے سامنے بلکہ ہم نے سابقہ حکومت میں وزیر اعظم کے سامنے جب ٹھوس چیزیں رکھی کہ نہیں یہ سطحی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک بڑی اہم باتیں ہیں، یہ تو ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کی بنیاد کا مسئلہ ہے، تو جب رکھی تو سب نے کہا ہاں آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ہمارا آپ سے اتفاق ہے، اور واقعی اسی انداز سے اگر اس کا خاتمہ کر دیا جائے تو پھر قواریت کی روک تھام ہو سکتی ہے اور یہ لڑائی جھگڑے کا سلسلہ ختم ہو سکتا
ہے۔ جی اچھا مولانا، ایک مطالبہ یہ ہوتا رہا ہے کہ فرقہ واریت کا پرچار کرنے والی جماعتوں کو یہاں پہ کام نہیں کرنے دینا چاہیے کہ پابندی کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
اس میں بارے میں یہ رائے ہے کہ سب سے پہلے میں نے سمجھ میں بھی کہا تھا کہ ہمیں اس بات کی تشریح کرنی چاہیے کہ فرقہ واریت کسے کہتے ہیں۔ فرقہ واریت کا معنی یہ ہے کہ ایک فرقہ، ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک پر کیچڑ اچھا دیں اور کہیں کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ ہے پھر، اور وہ برنگ اختلاف کر بس تو گربان ہو جائیں۔ ہم اس چیز کی ہم بھی کہتے ہیں کہ بالکل اس چیز کو ختم ہونا چاہیے، کسی مسلک کو دوسرے مسلک کے معاملات میں اور ان کے مذہب کے جو طریقہ کار ہیں اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ہر آدمی اپنے مسلک میں آزاد ہے، وہ جیسے چاہے اپنے مسلک میں عبادت کرے اور اس کے طریقہ کار کے مطابق چلے۔
اقتصادی پروگرام وغیرہ کے حوالے سے بھی
میں اسی طرف آ رہا تھا،
یہ تو ہے فرقہ واریت، لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، دیکھیں اس سے لوگوں کے ایمان عقیدے خراب ہو رہے ہیں، لہٰذا اس کو بند کیا جائے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ آپ فرقہ واریت، گویا کہ ایک آدمی کسی کے سر میں اینٹ مارتا ہے تو اینٹ مارنا تو غلط ہے، اب ایک جس کے سر میں اینٹ لگی ہے وہ رو رہا ہے کہ دیکھو مجھے اینٹ ماری، اینٹ مارنے والے کو سزا دو، تو کہتے نہیں آپ رو نہیں، اس سے دل آزاری ہوتی ہے۔ ہم اندر کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے، مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، کہتے ہیں آپ یہ نہ کہیں، اس سے فرقہ واریت پھیلتی ہے۔ فرقہ واریت وہ ہے جو وہ ابتدا کر رہا ہے، ہمارے مذہب کی مقدس شخصیات کو دار بار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ فرقہ واریت ہے، اور ہمارا مقابلے میں جواب دینا فرقہ واریت نہیں ہے، رد عمل ہے، اور ہمارا جائز حق ہے جی ہمیں استعمال کرنا۔
بہرحال آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں آپ نے ملک کی جو معیشت ہے اس کی جو مخدوش حالت ہے اس کی طرف اشارہ بھی کیا، آپ نے قرضوں کے بوجھ کی بات کی، آپ نے بڑھتی ہوئی مہنگائی کی بات کی ہے، قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا، تو آپ کے جو تنظیم ہے اس کا جو اقتصادی پروگرام، اس حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کیا عملی اقدامات تجویز کریں گے؟
مہنگائی کو کم کرنے کے لیے اس وقت اقدامات کے کئی طریقے کار ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عالمی سطح پر چونکہ تمام چیزوں کی قیمت بڑھ گئی ہیں، ہم اپنے ملک میں ان چیزوں کی قیمت بہت کم کر دیں تو یہ ہمارے لیے شاید ممکن نہیں ہے، لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم قیمتیں کم نہیں کریں، تنخواہوں میں اضافہ کر دیں۔
اس سے تو افراط و زر کا خطرہ ہے، مطلب اگر ایک معاشی اصول ہے ڈیفیسٹ فائنسنگ کریں گے یا انفلیشن ہوگا، سپلائی بڑھے گی تو اس سے تو قیمتیں اور زیادہ اوپر جائیں گی۔
قیمتیں تو زیادہ جتنی ہیں سرے دست تو یہ ہے کہ آیا ہم قیمتوں کو کس حد تک کم سے کم کر سکتے ہیں دیگر ممالک میں انہیں چیزوں کی قیمتوں کا تناسب رکھتے ہوئے، لیکن ہمارے یہاں قیمتیں تو باقی ملکوں کی قیمتوں کو دیکھ کر بڑھاتے چلے جا رہے ہیں جبکہ اس کا جواز بھی نہیں ہے۔ اب پٹرول ہی کو دیکھ لیجئے، پٹرول ہم عمرہ کے موقع پر گئے سعودیہ میں، تو اس حساب میں جو وہاں اگر وہاں کا ریال دیکھ لیں، ہمارے ملک میں اس وقت اس ایک ریال کی 8 روپے کے برابر قیمت ہے، لیکن وہاں ایک ریال کا 3 لیٹر پٹرول ملتا ہے،
لیکن تو آئل پروڈیوسنگ کنٹری بھی تو ہے نا، مطلب تو
وہی محض کرتا ہوں، ہم وہاں سے خریدتے ہیں اور ہم اس کو جناب 10-15 گنا اضافہ کر کے بیچتے ہیں، تو یہ تو بعض چیزوں کی قیمتیں ایسی ہیں کہ ہمارے ملک میں وہ چیزیں مہنگی ہیں بیرون ممالک میں سستی ہیں، بعض ہمارے ملک میں سستی ہیں بیرون ممالک میں مہنگی ہیں، ایک تو یہ ہے۔ لیکن ہم جب بھی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو عالمی سطح کا مسئلہ ہے، لیکن جب تنخواہوں کی باری آتی ہے تو ہم اس وقت نہیں دیکھتے کہ بیرون ممالک میں ایک عام آدمی کی تنخواہ کتنی ہے، ایک عام آدمی کے وسائل کتنے ہیں، ایک عام آدمی کی آمدن کتنی ہے، تو عام آدمی کی آمدن میں اضافہ کر کے بھی اس قیمتوں کے بوجھ کو کم کیا جا سکتا ہے، اور ہم اسی پر یقین رکھتے ہیں کہ مزدور کی تنخواہ کم از کم 3,000 روپے ہونی چاہیے، اور اسی طرح اس کو یہ اپنے فیسلٹیز حاصل ہونی چاہیے کہ وہ اوور ٹائم یا اپنا الگ سے کوئی ایسا کاروبار آسانی کے ساتھ کھول سکے جس کے لیے حکومت کی طرف سے قرض آسان دیا جائے، اور وہ بھی اس انداز میں کہ اگر کاروبار چل پڑے تو آہستہ آہستہ قسطوں میں لے دیا جائے، اگر خدا نخواستہ کاروبار خراب ہو جائے تو وہ قرض آسان سے معاف کر دیا جائے، تاکہ ہر آدمی اپنی مزدوری کے ساتھ ساتھ اپنا نجی کوئی کاروبار بھی شروع کر سکے اور وہ اس دور میں اس معاشرے میں ایک باعزت طریقے سے اپنا گزرے اوقات کرنے کے قابل ہو سکے۔
مولانا آپ نے جو پہلے تقریر کی اپنی، اس میں آپ نے اپنے منشور کا کوئی خاص ذکر نہیں کیا، آپ نے مسائل تو بیان کیے لیکن آپ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا خاکہ ہے پاکستان کے لیے کہ جب یہاں پہ اسلامی نظام آئے گا، شریعت آئے گی تو یہ کیسا ملک ہوگا؟
ہاں پہلی بات یہ تھی کہ چونکہ وہ وقت اتنا مختصر تھا کہ اگر آدمی تمہید ہی باندھے تو پھر وہ تمہید ہی میں وقت کافی گزر جاتا ہے، اور لازماً جب کسی بات کی تمہید نہ باندھی جائے تو پھر اس کے جواب دیتے ہوئے کوئی آدمی سامنے بیٹھے ہوئے وہ متاثر نہیں کر سکتا۔ ہمارے اس وقت جو ذہن میں ایک خاکہ ہے اپنے ملک کا کہ ہم اس ملک کو پورے کے پورے نظام کو ان اصولوں اور ضابطوں کے مطابق چلائیں کہ اس ملک کے اقتدار پر جو لوگ کل اس کو ہاتھ میں لیں، پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قوم کا حاکم مت سمجھے، وہ اپنے آپ کو قوم کا خادم سمجھے، اور قوم کے خادم ہونے کے ناطے انہیں اب اس ہر وقت یہ فکر دامنگیر ہو، وہی بات کہ اگر دریا کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مرتا ہے تو میں سب سے پہلے اس کا جواب دے اللہ کے پاس ہوں اور مجھے میرے ذمہ ہے کہ میں اس کی بھی نگرانی کروں۔ اور دوسری بات جو ہمارے اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ہی وہ کے ذریعے سے کہ ہم جو بے روزگار ہیں، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے ہم سب سے پہلے یہ سلسلہ شروع کریں کہ اپنے ملک میں نجی طور پر ایسے جو ہے پروجیکٹس شروع کریں اور ایسے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ لوگ اپنا سرمایہ یا قرض حسنا پر لیا ہوا پیسہ اپنے نجی کاموں پر لگا کر اپنے آپ کو خود کفیل کرنے کے قابل ہو سکے، اور اسی طرح جو ملازمتیں ہیں سرکاری خاص طور پر ان میں یہ کوٹا سسٹم بالکل یکسر ختم ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اقربا پروری ہے یہ تو ویسے اسلام کے منافع ہے، میرٹ کی بنیاد پر یہ سارے کے سارے سلسلے ہوں، اور بیرون ممالک کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہوگا وہ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ ہم سابقہ جو قرضے ہمارے بوجھ ملک کے اوپر ہیں انہیں اتارنے کی کوشش کریں، اور انہیں اتارنے کے لیے اپنی قوم کو اعتماد میں لے کر اگر ہمیں چند سال تک چند مہینے تک کوئی کڑوا گھونٹ بھر کے ایسے اپنے اوپر بوجھ برداشت کر کے بھی قدم اٹھانے پڑیں تو ہمیں اس سے اعتراض نہیں کرنا ہوگا، اور ہم جلدی سے جلدی ان سے یہ کہیں گے کہ آج تک جو آپ کے قرضے ہمارے اوپر ہیں یہ ہم اس وقت اتنے دنوں میں اتنے سالوں میں اتار دیں گے لیکن ہم مزید اب آپ کو سود نہیں دیں گے، اور ان قرضوں کا بوجھ بھی ہم اتارتے چلے جائیں، اپنے ملک کو پاؤں پر کھڑا کرتے چلے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عوام کو انصاف مہیا کرنے کے لیے موجودہ عدالتوں اور پولیس کے نظام میں یکسر تبدیلی لائیں۔ یکسر تبدیلی لانے کا مطلب یہ ہے کہ نظام میں تو تبدیلی آ گئی کہ پہلا نظام عدالتوں سے اٹھا دیا گیا، دوسرا نظام لایا گیا، تو لازمند دوسرے نظام کے لیے پھر اس نظام کے جو حوگر ہیں، اس نظام کے جو واقف حال ہیں، ان لوگوں کا لانا، ایماندار لوگوں کو اس جگہ پر بٹھانا، اور اسی طرح پولیس کے محکمے پر کڑی نظر رکھنے کے لیے ایسے اداروں کا وجود میں لانا کہ جو کسی طرح بھی کسی آدمی کو ظلم و ستم کا نشانہ نہ بننے دیں، یہ منصوبہ ہماری دے۔
مولانا یہ فرمائیے کہ آپ کے نزدیک ملک کی جو معاشی اور سماجی ترقی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے یا ہمیں کسی قسم کی تخصیص روا رکھنی چاہیے؟
دیکھیں ہمیں بحثیت مسلمان ایک بات تو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اسلام خواتین کو کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ گھروں کی چار دیواری کے اندر بند ہو کر کنڈی لگا کر بیٹھ جائیں، خواتین ہر دور میں ہر اپنے آبادی کا ایک حصہ ہیں، بلکہ عام مردوں کی آبادی سے کچھ تناسب کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں، لیکن ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ خواتین کو مردوں کے درمیان میں اس طرح ان کا باہم اختلاط ہو جائے کہ وہ سارا کا سارا نظام جو صحیح سمت چلانا ہے اس میں خرابی ہو جائے. خواتین کے لیے الگ شعبے ہیں, وہ خواتین کے شعبے میں اپنی تمام کی تمام توانائیاں صرف کریں اور اس کے مطابق اپنے جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. تعلیم کا سلسلہ ہے یا اسی طرح علاج معالجے کا سلسلہ ہے یا اسی طرح سائنس کا سلسلہ ہے, خواتین اس شعبے میں جس میں ان کو صرف خواتین کو ڈیل کرنا ہو.
یعنی سربراہ مملکت نہیں ہو سکتی آپ کو
کہنا, بات طے شدہ ہے کہ جہاں تک سربراہ مملکت کا مسئلہ ہے ہم میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خاتون کو اگر سربراہ مملکت بنانے کے اسلام اجازت نہیں دیتا یا ہم حق میں نہیں ہے تو معاذ اللہ یہ خاتون کی تذلیل نہیں ہے بلکہ یہ خاتون کی تکریم اور وقار اور احترام ہے کہ اس کو اسلام نے وہ مقام دیا ہے کہ جس کی بنا پر اسلام نہیں چاہتا کہ وہ کسی کے تان و تشنی کا نشانہ بنے یا کسی کی بد نظری کا نشانہ بنے یا کسی کے استحضاء و مذاق کا نشانہ بنے. تو اس بنیاد پر اسلام نے اسے اس عظیم منصب سے تھوڑا سا دور رکھا ہے کہ آپ اس بکھیڑے میں نہ آئیے, لیکن وہ جو جب مشیر ہوں اور جب وہ خاتون ہی کسی اپنے اپنے خامد اپنے بھائی اپنے بیٹے کے کچھ مشورہ دینے والی ہوں اور اس کی رہنمائی کرنے والی ہوں تو آپ نے تاریخ اسلام پڑھیں کہ پھر ان کے بیٹوں اور ان کے بھائیوں نے کیسے کیسے کردار سر انجام دیے.
شکریہ مولانا, اب وقت ختم ہوتا ہے. تو ناظرین, آپ نے سپاہی صحابہ پاکستان کے نائب سرپرست اعلیٰ یا جنرل مولانا محمد اعظم طارق کی گفتگو سنی. اس پروگرام میں ان کے ساتھ تھے علامہ سعید الرشید عباسی جو سپاہی صحابہ پاکستان کی شورا کے ممبر ہیں. سوالات کرنے والوں میں جناب رحیم اللہ یوسف زئی اور پروفیسر سید رفعت حسین شامل تھے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.
انتقال کی وجہ سے یہاں انتخاب ملتوی کر دیا گیا ہے. آج ہم جن سات نشستوں کا تعارف پیش کر رہے ہیں وہ MA 27 سے MA 33 تک ہیں. ان میں محمد ایجنسی, خرم ایجنسی, باجوڑ ایجنسی, اورکزئی ایجنسی, خیبر ایجنسی, شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کے علاقے شامل ہیں. ناظرین, یہاں پر ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ قبائلی علاقے میں مخصوص ملکوں کو ووٹ کا حق حاصل ہے. تو آج کے پروگرام کا آغاز ہم قومی اسمبلی کی نشست MA 27 قبائلی علاقہ 1 سے کر رہے ہیں.
MA 27 قبائلی علاقہ 1 قومی اسمبلی کا حلقہ MA 27 قبائلی علاقہ 1 مہمند ایجنسی کے علاقے پر پھیلا ہوا ہے. اس حلقے میں رجسٹرڈ ووٹوں کی